السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، قرآن مجید کے ساتویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری چھ رکوع ہیں، یعنی رکوع گیارہ سے لے کے رکوع سولہ تک، اور اس کے بعد سورۃ الانعام کے بیس میں سے پہلے تیرہ رکوع ہیں، رکوع ایک سے لے کے رکوع تیرہ تک. سورہ مائدہ کے گیارہویں رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی. اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی. یہ کفر کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے پیغمبروں کا انکار ہی کر دیا، بلکہ یہ عملی کفر کا ذکر ہے کہ عملی اعتبار سے یہ کفر کیا کہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور جو برائیاں معاشرے میں لوگ کر رہے تھے ان سے روکتے نہیں تھے. اللہ تعالی ہمیں ان جرائم سے محفوظ فرمائے. اللہ کے پیغمبر بھی جو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں ایسے جرائم کے مرتکب لوگوں پر لعنت کرتے ہیں. اسی رکوع میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ تم سے دشمنی کے اعتبار سے مسلمانوں، یہودی اور عیسائی بہت زیادہ شدید ہیں، البتہ عیسائی اس کے مقابلے میں تمہارے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو خدا ترس ہیں، ان میں تکبر نہیں ہے، اور جب ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایسی رقت آ رہی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے. بلا شبہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. اللہ نے ایسے خوش نصیبوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی سعادت عطا فرمائی. یہ آیات خاص طور پر تو نازل ہوئی تھی حبشہ کی طرف سے آنے والے عیسائیوں کے وفد کے لیے، لیکن آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور عیسائیوں کی طرف سے قبول حق اس کی زیادہ مثالیں ہیں بنسبت یہودیوں یا مشرکین کے. رکوع نمبر بارہ میں بتایا گیا کہ شیطان کے گندے ترین کام کیا ہیں. اس رکوع میں عیسائیوں کو رہبانیت سے پہلے تو روکا گیا، فرمایا گیا کہ جس طرح کسی حرام کو حلال کرنا ناجائز ہے، اسی طرح سے بلا دلیل کسی حلال چیز کو حرام کر لینا بھی غلط ہے، اور رہبانیت میں انسان خامخائی اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کر لیتا ہے، نہ مرغن غذائیں کھاتا ہے، نہ شادی بیاہ کرتا ہے، نہ آبادیوں میں رہتا ہے. تو عیسائیوں سے کہا گیا کہ رہبانیت غلط ہے. اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ شیطان کے گندے ترین کاموں میں سے ہے، لہذا ان خباثتوں سے بچو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. البتہ وہ لوگ کہ جنہوں نے شراب کی حرمت آنے سے پہلے شراب پی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر اب شراب کی حرمت کا حکم آنے کے بعد وہ اس جرم سے، اس غلط کام سے اپنے آپ کو روکے رکھے. تیرہویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ کثرت حق کا معیار نہیں. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، خاتم ناپاک شے کی کثرت کتنی ہی متاثر کرے، حق حقی ہے چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے اہل حق کم ہو، لیکن ان کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے بنسبت گمراہ لوگوں کے خوابوں کتنی ہی اکثریت میں ہوں۔ یہ جو ہماری مادر پدر آزاد جمہوریت ہے مغرب سے درآمد شدہ، اس کی اس میں زوردار نفی ہے۔ چودہ رکوع میں ہدایت دی گئی کہ بے مقصد سوالات مت کرو، بے مقصد سوالات فرضی قسم کے سوالات کرنا یہ پسندیدہ روش نہیں ہے۔ اس رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز تو نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سبھی بے ملاوٹ کر رہے ہیں تو میرے ملاوٹ نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، معاشرے میں سبھی غلط کام کر رہے ہیں کہ میرے ٹھیک ہونے سے کیا فرق پڑے گا، بہت بڑا فرق پڑے گا۔ قیامت میں ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اگر تم ملاوٹ نہیں کر رہے دیانتداری کر رہے ہو تو تم اللہ کے اثر خرو ہو جاؤ گے، اور وہ ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، غلط کام کرنے والے، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس کے بعد پندرہویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ایک عجیب مطالبے کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کئی معجزات عطا کیے ان کا بیان ہے، پھر اس کے بعد حواریوں کے ایک عجیب مطالبے کا ذکر آیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ایک ایسا دسترخوان مائدہ اتار دے کہ جس میں لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں، اور ہم ان کھانوں کو کھا کر یقین حاصل کرنے کے واقعی آپ کی تعلیمات سچی ہیں، اور ہمارا یقین قلبی یقین کی صورت اختیار کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں یہ مطالبہ پورا کر دوں گا، لیکن یہ سوچ لو کہ اس واضح نشانی کے آنے کے باوجود جس نے پھر کفر کیا اس کو ایسی سزا دوں گا جیسی سزا دنیا میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی، اس کی مرضی کے مطابق نشانی آ گئی، پھر اگر اس نے کفر کیا تو بدترین سزا سے دوچار ہوگا۔ اس کے بعد سولہویں رکوع میں روز قیامت اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال، اور اس کے بعد ان کا جواب نقل ہوا۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تثلیث کا عقیدہ اختیار کرو، کہ اللہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہ اور معبود مان لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا پیارا جواب دیں گے کہ اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کے جی میں کیا ہے، اور آپ تو ہر غیب کی بات کے جاننے والے ہیں، مجھے نہیں پتا، جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں ان کو دیکھ رہا تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد آپ ان کی پوری صورتحال کو دیکھ رہے تھے، اس سے واقف تھے، اس کے بعد اپنی امت کے لیے بڑے لطیف انداز سے ایک سفارش کر رہے ہیں، انداز بڑا لطیف ہے۔ اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرا اختیار ہے، تیرے بندے تو عذاب دے سکتا ہے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تب بھی تو زبردست ہے، تب بھی تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا نقصان پہنچتا رہا، لوگ جھوٹ بول کر بڑے بڑے فائدے حاصل کرتے رہے اور سچ بولنے والے گھاٹے میں رہے، آج روز قیامت سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، آج انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ یہ عظیم کامیابی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام، اس سورۃ کا مرکزی مضمون ہے مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ اس سورۃ کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کو بالکل ابتدا میں آگاہ کر دیا گیا کہ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، تمہارے سامنے حق واضح کیا جا چکا ہے، تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے، اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا، جواب دیا گیا کہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان بنتا ہے، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بناتے تو اس کو بھی انسانی صورت میں بھیجتے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتا، اور پھر بھی مشرکین کو وہی شبہ ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن انسانوں کے لیے نمونہ بنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجے گا، تاکہ رسول تمام بشری کمزوریوں کے باوجود اللہ کی تعلیمات پر عمل کر کے ایک قابل عمل نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان پر حجت پوری کر دیں. دوسرے رکوع میں امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے عاجزی اس طرح بیان کی گئی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ سے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی دے دے، بھلائی پہنچا دے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں، وہ عبد ہیں، معبود نہیں. اگر ایسی آیات قرآن مجید میں نہ ہوتی تو ہم بھی وہی ظلم کرتے جو ظلم کیا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو. ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیتے. یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ نہیں، آپ معبود نہیں ہیں، آپ عاجز ہیں اللہ کے سامنے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اس لیے کہ جتنی محبت ہمیں اللہ کے رسول سے ہے، اپنے رسول سے ہے، اس سے پہلے کسی امت کو ایسی محبت اپنے نبی اور رسول سے نہیں ہوئی. تو بہت زیادہ اس کا خطرہ تھا کہ ہم بھی وہی ظلم کرتے، محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے جو ظلم کیا عیسائیوں اور یہودیوں نے. اگر عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ ظلم کیا تو آخری نبی نے آ کر اصلاح کر دی. اگر ہم یہ حرکت کرتے تو کون اصلاح کرتا؟ اب تو کسی نبی نے آنا نہیں تھا. اس لیے قرآن مجید میں اس طرح کے مضامین امت مسلمہ کو شرک سے بچانے کے لیے اسی رکوع میں واضح کر دیا گیا کہ یہودی تورات میں موجود پیشن گوئیوں کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تیسرے رکوع میں واضح کیا گیا کہ حق کو جھٹلانے والوں، حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی. بتایا گیا کہ قریش مکہ، ان کے سردار، وہ اللہ کے رسول کی محفل میں آ کر بظاہر بڑے غور سے آپ کی بات سنتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو سمجھنے کی نیت سے آئے تھے، اپنے عوام پر ایک تاثر دیتے ہیں، باہر نکل کر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے غور سے سنا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، بس پچھلوں کی داستانیں ہیں کہ جو ذرا اچھے انداز میں انہوں نے موضوع کر کے اور پیش کر دی ہیں. فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. کاش کہ وہ تصور کریں جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ یہ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا حق ہے کہ نہیں ہے. وہ اس وقت کہیں گے کہ جی ہاں یہ حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اب حق کو جھٹلانے کی سزا بھگتو، تو انہیں حق کے جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی. سورہ انعام کے چوتھے رکوع میں معجزہ دکھانے کا مطالبہ ہے مشرکین کی طرف سے. اس رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے. مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو پھر ہماری فرمائش کے مطابق کو معجزہ دکھائیے. آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ معجزہ دکھا دیجئے، شاید یہ اس کی وجہ سے ایمان لے آئے. اللہ کا جواب یہ تھا کہ آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی، اور معجزہ دیکھ کر اگر یہ نہیں مانے تو پھر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. لہذا ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. معجزہ دکھانا کسی بھی قوم کے لیے بڑی نزاکت کا حامل ہے. جب اللہ کی طرف سے معجزہ دکھانے کے حوالے سے سختی سے انکار آ جاتا تو اللہ کے رسول ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے غمگین ہوتے، اور جب آپ باہر آتے تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، تو بہت کرب اور دکھ کی کیفیات سے اللہ کے رسول ان دنوں میں گزر رہے تھے. اللہ نے آپ کے دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا دیکھیے کائنات میں ہر مخلوق ایک منظم گروہ کی صورت میں رہ رہی ہے. پرندے ایک ساتھ رہتے ہیں, کیڑیاں ایک نظم کے تحت کام کرتی ہیں, بڑے بڑے جانور ہاتھی ایک قیادت کے تحت اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں. یہ سب کے سب معجزے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ چاروں طرف کائنات میں دیکھیں تو ہر طرف ان کو معجزے نظر آئیں گے, لیکن یہ آپ سے معجزے کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف اور صرف آپ کو زج کرنے کے لیے, آپ کو لاجواب اور تنگ کرنے کے لیے اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں. فرمائشی معجزہ ہم دکھا بھی دیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور پھر عذاب سے دوچار ہوں گے. تو جو بھی اس وقت آپ کو اذیت دے رہے ہیں, جو بھی گستاخیاں کر رہے ہیں, عنقریب اس کا برا انجام یہ دیکھ لیں گے. پانچویں رکوع میں ایک اہم بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا در حقیقت اندھا ہے. اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی ہمیشہ سنت رہی کہ اللہ نے جب بھی کوئی نبی بھیجے تو اس کے ساتھ ساتھ اس قوم پر کچھ چھوٹی چھوٹی آفتیں بھی بھیجی تاکہ دلوں میں رقت پیدا ہو اور لوگ ان آفات کی وجہ سے اللہ کے رسولوں کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں. لیکن محرومی اور بہت بڑا لوگوں کی بدقسمتی کہ لوگوں کی اکثریت انہوں نے ان آفات کا کوئی نوٹس نہیں لیا. تکلیفیں آئیں, اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب آئے, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور بالآخر اللہ نے پھر بڑے عذاب کے ذریعے سے قوموں کو تحس نحس کر دیا. اسی رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عاجزانہ اعلان بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میں نے کبھی تم سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی غیب کی باتیں جاننے والا ہوں. تم کیوں مجھ سے معجزے کا مطالبہ کرتے ہو؟ میرا دعویٰ تو صرف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی ہدایت میری طرف وحی کرتا ہے اور میں اس ہدایت کی پیروی کر رہا ہوں. اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والا ہی بینا ہے, آنکھوں والا ہے, اور اللہ کی ہدایت سے رخ پھیرنے والا ہی اندھا ہے. تو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد چھٹے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں پر مہربان ہے. سورہ انعام کے چھٹے رکوع میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ اے محمد, ہم جب بھی تمہارے پاس آتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے جو کم درجے کے کام کرنے والے ہیں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں صفائی ستھرائی کرنے والے, ہمارے غلام, ہمارے کمی کاری, وہ تمہارے گرد بیٹھے ہوتے ہیں, لہذا ان کو اپنے پاس سے ہٹاؤ, پھر ہم تمہاری بات سنیں گے. اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اہمیت کسی کی دولت کی نہیں ہے, کسی کے پیشے کی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ کون خلوص کے ساتھ اللہ کی ہدایت پر ایمان لایا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے, اللہ ہی کی رضا کا طلبگار ہے. ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلامتی کی دعائیں اور بشارتیں دیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح فان اللہ غفور الرحیم, کہ تم میں سے اگر کسی نے بھی غلطی سے, جہالت سے کوئی غلطی کر لی اور اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اپنے رویے کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اسے معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں یہ ہدایت دی گئی کہ باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دیتے تھے کہ آپ کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں, پھر ہم اتنے ہی عرصے آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے. تو یہاں پر فرمایا کہ اے نبی, اس قسم کی پیشکش کو آپ جو ہے وہ سختی کے ساتھ ٹھکرا دیں اور آپ ان سے کہہ دیں کہ باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول. آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں ہرگز تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا, حق اور باطل کے درمیان کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اس رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کے حوالے سے بڑی عظیم ایک آیت آئی جس میں فرمایا گیا کہ صرف اللہ ہی ہے جس کو کل غیب کا علم ہے. عندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، اسے خشکی و سمندر کی ہر شے کا علم ہے، کوئی پتا درخت نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. اس کے بعد آٹھویں رکوع میں جو اہم مضمون آیا وہ ہے اللہ کے عذاب کی تین صورتیں. فرمایا گیا کہ اللہ نے نافرمان قوموں پر تین طرح سے عذاب نازل کیے، آسمان سے کوئی آفت نازل کر دی جیسے طوفانی بارش ہے، زمین سے کوئی تباہی برآمد ہو گئی جیسے زلزلہ، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیا اور ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دیا. ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ تینوں طرح کے عذاب آ رہے ہیں، زلزلہ بھی آیا، طوفانی بارشیں بھی آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لسانی بنیاد پر، مسلط کی بنیاد پر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی جانیں لینا، اس بھی درندگی سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی رکوع میں فرمایا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا شاعر دینی کی توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو، اس محفل کا بائیکاٹ کر دو، وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے. اس کے بعد نویں رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے. اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تدبیر کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں پر اتمام حجت کی. ایک رات یہ سارے کے سارے مشرکین کھلے آسمان تلے جمع تھے اور اپنے ستاروں چاند کی پوجا پاٹ کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ ستارہ میرا رب ہے. تھوڑی دیر میں ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیا عروج دے گا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد چاند کے بارے میں کہا کہ یہ میرا رب ہے. جب چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میرے اصل رب نے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہی میں مبتلا رہوں گا. اس کے بعد جب سورج نکلا تو کہا کہ یہ سورج بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں تمہارے سر سے لانے برات کرتا ہوں، اور انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اس ہستی کی طرف رجوع کرتا ہوں، رخ کرتا ہوں جو تمام آسمانوں، زمین، سورج، چاند، ستارے ان کی بنانے والی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. رکوع 10 میں بڑی اہم بات بیان کی گئی کہ نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے. یہ بات ہرگز ذہن میں نہ آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ستارے کو رب مان رہے تھے یا کسی چاند کو رب مان رہے تھے یا سورج کو. نہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ تو ایک دلیل تھی جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے اوپر حجت پوری کرنے کے لیے. نبی اپنی ولادت سے لے کر ظہور نبوت تک بھی موحد ہوتا ہے، اور کبھی بھی اس کے اوپر کوئی شرک کا حملہ یا شرک کا عقیدہ اس میں مبتلا نہیں ہوتا. اسی رکوع میں اللہ نے کئی انبیاء اکرام کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی واضح کیا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیتا، ان کو بھی ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا. اسی رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ ان یکفر بہا ہاؤلائے فقد وکلنا بہا قوم لیسوا بہا بکافرین، اگر یہ مکے والے قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے نصیب میں طے کر دیا ہے، وہ قرآن کی ناقدری نہیں کریں گے. یہ مدینے والے اہل یثرب، ان کی خوش کس نصیبی کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد گیارہویں رکوع میں فرمایا گیا کہ جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام ہوگا. یہود کے ایک جھوٹ کا ذکر ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کی دشمنی میں کہہ دیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے تو آج تک کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی. پوچھا گیا کہ بتاؤ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جس کی کچھ باتوں کو تم نے ظاہر کیا اور کچھ کو تم نے چھپا دیا ہے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی، اب یہ قرآن کتاب ہدایت. عنقریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی، اور موت دینے والے فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم آج اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بھوم دینے والے عذاب کا مزہ چکھو. اس کے بعد رکوع 12 میں اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں ان کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالتا ہے، اللہ ہی مردوں کو زندہ اور زندوں کو موت دیتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے، اس نے آسمان سورج اور ستارے بنائے ہیں، انسان کو اس نے تخلیق کیا، اس کی جملہ ضروریات پوری کرنے کا اس نے انتظام فرمایا، اس نے بارش برسائی اور بارش کے پانی سے طرح طرح کی نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے. بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی معرفت کی نشانیاں ہیں، لیکن لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں. بلا شبہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے. پھر 8ویں پارے کے 13ویں رکوع میں، یہ سورہ انعام کے 13ویں رکوع میں، 8ویں پارے کے آخری رکوع میں فرمایا گیا کہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. واضح دلائل آنے کے باوجود جو لوگ شرک کر رہے ہیں تو وہ پھر اپنے اس جرم کی سزا پا کر رہیں گے. اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں، ورنہ وہ ضد میں اللہ کی توہین کریں گے. ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ ادبا بغیر علم. مشرکین مکہ یا یقین دہانی کرا رہے تھے کہ اگر ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ نازل کر دیا گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور بڑی سخت آیت ہے 7ویں پارے کی آخری آیت کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں. اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد 8ویں پارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتہ وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون، صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے آخری 7 رکوع ہیں، یعنی رکوع 14 تا 20، اور سورہ آراف کے 24 میں سے پہلے 10 رکوع ہیں. سورہ انعام کے 14 رکوع کا مضمون یہ ہے کہ اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی. اللہ نے اس رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردہ زندہ ہو کر ان سے گفتگو کریں، یا انہیں کوئی بھی معجزہ دکھا دیا جائے، یہ مان نہیں لائیں گے. اصل میں یہ شیاطین ہیں جو انہیں دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں سجاتے ہیں. یہ پٹی شیطانوں نے ان کو پڑھائی ہے کہ حضرت محمد سے اپنی فرمائش کے مطابق معجزہ مانگو، اور اگر یہ معجزہ نہ دکھا سکے تو پھر ان کا مذاق اڑاؤ. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عادلانہ شریعت نازل کر دی ہے. درست روش یہ ہے کہ اس شریعت کی پیروی کی جائے اور اکثریت کی بات نہ مانی جائے. اکثریت تو ہمیشہ خواہشات کی پیروی کرتی ہے. برائی اور بیائی کی ہر صورت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کو زندگی میں لازم کر لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. 15ویں رکوع میں خوش قسمت انسان کا ذکر ہے. فرمایا کہ وہ انسان کس قدر خوش قسمت ہے کہ جو غفلت میں پڑھ کر گویا مردہ ہو چکا تھا، اللہ نے اسے بیدار کیا، عمل کی توفیق دی، قرآن کا علم دیا، اور اب وہ اس علم کے ذریعے سے دوسروں کو بھی بیدار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ آگے فرمایا، آگاہ کیا گیا کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخالفین بستی کے سردار ہوتے ہیں، تکبر کی وجہ سے ان کا سر حق کے سامنے نہیں جھکتا. اللہ جسے ہدایت دینے کا فیصلہ کر دیتا ہے اس کا سینہ شریعت پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے، اسے شریعت کا ہر حکم خیر محسوس ہوتا ہے. اور جس بدنصیب کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے گمراہ کرنا ہے، اس بدنصیب کو شریعت کا ہر حکم ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. 16ویں رکوع میں مذہبی پیشواؤں کے منچاہے فیصلوں کا ذکر ہے. اللہ تعالی نے اس رکوع میں فرمایا کہ اللہ روز قیامت انسان اور جنات سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے تھے اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرتے تھے، وہ تمام جنات اور انسان اعتراف کریں گے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، ان کی تعلیمات پہنچی تھی، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس رکو میں فرمایا کہ مشرکین کے پنڈت کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام پر مختص کر دیتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام پر، باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے اپنے پیروکاروں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے اولاد کو ان کی بھینٹ چڑھاؤ، ان کے نام پہ قربان کر دو۔ جانوروں کے بارے میں خود سے طے کرتے ہیں کہ کس جانور کا گوشت حلال ہے، کس کا حرام ہے، کس پر سواری کی جا سکتی ہے، کس پر نہیں کی جا سکتی، وہ فیصلے خود کرتے ہیں لیکن منسوب انہیں اللہ کی طرف کرتے ہیں، بلا شبہ وہ جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ اس کے بعد 17 رکوع میں خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے باغات پیدا کیے جن میں درخت اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسی بیلے بھی ہیں جیسے انگور کی بیلے ہوتی ہیں کہ جن کو سہارا دے کر چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ پھلوں اور کھیتیوں کے مختلف ذائقے پیدا فرمائے، حکم دیا کہ نعمتوں کو کھاؤ، اور اللہ کا حق اسی دن دے دو، یعنی عشر اسی دن ادا کر دو جس روز کے تم فصل اتارو یا پھل کاٹو، پھل اتارو یا کھیتی کاٹو، اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جانوروں میں کچھ ایسے بھی پیدا کیے ہیں جو حلال ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو صرف تمہارے مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کا گوشت حلال نہیں ہے۔ ایسے جانور بھی ہیں جو بار بردار ہیں، جو تمہارا سامان ادھر سے ادھر لے جانے میں تمہارا ساتھ دیتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے۔ ان میں سے بھی کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور بلا دلیل ان میں سے کسی جانور کو خود سے حرام مت ٹھہراؤ۔ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے رسول کا اختیار ہے، وہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام کریں۔ 18 رکوع میں فرمایا کہ اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی میں ہے۔ مشرکین مکہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دیتے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا ہے، ہر نیکی یا برائی کا اذن وہی دیتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، رضا نہیں ہوتی، اور اچھے کام میں اس کا اذن بھی ہوتا ہے، اس کی رضا بھی ہوتی ہے۔ اگر برے کام کا اللہ اختیار نہ دیتا، اذن نہ دیتا، تو پھر انسان خلیفہ نہ ہوتا، پھر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا، پھر اس کا امتحان نہ ہوتا، پھر قیامت کے دن اسے کس بنیاد پر جزا و سزا دی جاتی۔ تو اللہ نے اختیار دیا ہے برائی کرنے کا بھی، اذن بھی دیا ہے، لیکن روکا ہے اللہ نے اسے کہ مت کرو، پھر بھی انسان کرتا ہے تو جائے دفع ہو پھر کرے۔ جیسے آپ کا بچہ ہے، آپ بنا کرتے ہیں کہ بیٹا سردی ہے، اس میں آئس کریم مت کھاؤ، ضد کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جاؤ کھاؤ، آپ ہی پیسے دیتے ہیں، آپ ہی اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ کچھ نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ برے کام کا اذن اللہ دیتا ہے لیکن اللہ کی اس میں رضا نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار منع کیا ہے تمہیں شرک کرنے سے، تمہیں اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے کرنے سے بار بار منع کیا ہے۔ اس کے بعد 19 رکوع میں اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کی دہائی سے بچو، کسی انسان کو نہ قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو، اور پیروی کی نیت سے سمجھ سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھو۔ یہ ہے قرآن پر عمل کا راستہ، اس کے سوا اور کوئی راستہ مت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ انعام کے 20 رکوع میں واضح کیا گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرمائیے کہ مجھے میرے رب نے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ ہے خالص دین پر عمل کرنا، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا، پورے سے پورے اسلام میں داخل ہونا۔ اسی کی عملی مثال ہے ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، کہ جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا، گھر کی محبت، وطن کی محبت، جان کی محبت، بیوی کی محبت، یہاں تک کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اسی حوالے سے بڑی عظیم ہدایت دی گئی کہ صراط مستقیم پر عمل کرنے کے حوالے سے اس بات کا ثبوت پیش کرو کہ انا صلاتی و نوسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا پورا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے. اس کے بعد آخر میں فرمایا اس رکوع کے کہ اللہ نے تمہیں زمین میں خلافت دی ہے، اختیار دیا ہے، اب اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ کی شان غفاری اور رحیمی کے مستحق ٹھہرو گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب سے دوچار ہو گے. اپنے لیے اچھے برے انجام کا فیصلہ تمہیں اب خود کرنا ہے، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے. اللہ نے صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آٹھویں پارے میں سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں اس سورہ مبارکہ میں تاریخ انسانی کا بیان ہے. تاریخ انسانی کے تین ادوار بیان ہوئے، ایک ازل قصہ آدم و ابلیس، ایک ابد جنت اور جہنم کا نقشہ اصحاب اعراف کا وہاں پر ذکر، اور پھر اس کے بعد چھ قومیں جو اس دنیا میں آئیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، تفصیل سے ان کا ذکر ہے. پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا. اس رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، جب تباہی آئی تو اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے، یہ تو ان کی دنیوی بربادی تھی. اصل عذاب قیامت کے دن آئے گا، اس روز فیصلہ ہوگا نیک اعمال کے وزن پر، جن کی نیکیاں وزنی ہوں گی، زیادہ ہوں گی، وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. اللہ نے اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. دوسرے رکوع میں ابلیسیت اور آدمیت کے فرق کو واضح کیا گیا، کس سے آدم و ابلیس کا بیان واضح کیا گیا کہ ابلیس اور آدمیت میں فرق کیا ہے. ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم الہی توڑ دیا، اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار نہ کیا بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا، فبما اغویتنی، اللہ تو نے جو ہے وہ مجھے دھوکے میں ڈالا، معاذ اللہ تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا، اپنی غلطی خود کی الزام اللہ پر دے دیا. اس کے برعکس دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے خود بڑائی کا اظہار نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، ان کو اللہ نے بڑائی عطا کی، اللہ نے انہیں مسعود ملائک بنایا. انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ایک لفزش کی، خطا کی، اور جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو بجائے اس کے کہ ابلیس کو الزام دے دیتے یا کسی اور پہ الزام ڈالتے، فوراً اظہار ندامت کیا اور خود کو خطا کا ذمہ دار ٹھہرایا، اللہ سے یوں بخشش مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کر دیا اور ہم پر رحم نہ کر دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اللہ تعالی ہمیں آدمیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرے رکوع میں لباس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. فرمایا گیا کہ اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا ہے جو اس کی صدر پوشی بھی کرتا ہے اور اس کے لیے زیب و زینت کا بھی باعث ہے. شیطان اور اس کا ٹولہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور اریاں کر دے، اس کے لباس کو اتروا دے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رفتہ رفتہ اریانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے عورتوں کے سر سے دوپٹہ اتارا گیا، تصویروں میں دوپٹہ نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رفتہ ہاف آفتین کی کمیزوں کا فیشن دیا گیا، اب پوری آفتینیں غائب ہیں اور ساتھ سینے بھی کھلے ہوئے ہیں. ہولڈنگز پر تصویریں دیکھ لیجئے. رفتہ رفتہ اور سے اور برہنہ کرنے کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، مکمل ساتر لباس پہنے جس میں نہ اسراف ہو اور نہ اظہار تکبر ہو. اللہ ہمیں اللہ ہر طرح کی بہائی سے ہماری حفاظت فرمائے. چوتھے رکوع میں ایک نازک مضمون ہے. فرمایا کہ غیر تربیت یافتہ اولاد ماں باپ کے خلاف بد دعا کرے گی. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ ہدایت دی کہ جو بھی پاکیزہ رزق اور زیب و زینت کی اشیاء اللہ نے بنائی ہیں وہ ہرگز حرام نہیں ہیں، جائز طریقے سے انہیں حاصل کرو اور اللہ کے احکامات کے مطابق ان سے استفادہ کرو.
اس رکو میں خبردار کیا گیا کہ اگر اولاد کی صحیح دینی تربیت نہ کی گئی تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے بدعا کرے گی کہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے، ان کی وجہ سے ہمیں غلط عقیدے اور بدعتیں ملی، انہوں نے ہمیں غلط تعلیمی اداروں میں ڈال کر اور ہمیں ہمارے اخلاق کو بگاڑا، ہمارے کردار کو بگاڑا، ان کی وجہ سے گھر پر ٹیلی ویژن اور میڈیا آیا اور ہم نے بےحود کی دہائی دیکھی اور ہم بھی اس میں ملوث ہوئے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ اے اللہ ان کو دگنا عذاب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے لیے بھی دگنا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، اگر انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا تو تم نے بھی اپنی اولادوں کو اس کے بعد گمراہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچویں رکوع میں فرمایا کہ جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. اس رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تکبر کی وجہ سے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. اس کے بعد اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے ان کا ہم کا ترانہ بیان کیا گیا کہ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا، کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ان نیکیوں کی توفیق دی، ان نیکیوں کی ہدایت دی کہ جس کی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ گئے. وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ، ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. جواب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ یہ جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. تلک جنت اللتی اور استموہا بما کنتم تعملون. اس کے بعد اصحاب الاعراف کا ذکر ہے. اصحاب الاعراف کے بارے میں مفسرین کی کئی آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ جنت پہ چلے جائیں، نہ برائیاں زیادہ ہیں کہ جہنم میں جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جنت عطا فرما دے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا. چھٹے رکوع میں ہدایت دی گئی کہ آخر کی تیاری سے غافل نہ ہو. اس رکوع میں پہلے تو خوشخبری دی گئی کہ اصحاب اعراف کی دعا قبول کی جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جنہوں نے کھیل تماشے ہی کو اپنا دین بنا لیا ہے، کبھی بھی سنجیدہ ہو کر غور و فکر ہی نہیں کرتے اور ہر وقت بس ایک اچھے موڈ میں ہنسی مذاق لطیفے ڈرامے کھیل تفریح ہیں بس اسی میں لگے رہتے ہیں، کھانے پینے کی دعوتیں بس اسی میں لگے رہتے ہیں. فرمایا کہ روز قیامت جب برے انجام کو دیکھیں گے تو اس وقت افسوس کریں گے، لیکن اس وقت انہیں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. ساتویں رکوع میں دعا کے آداب بتائے گئے. ساتویں رکوع میں تلقین کی گئی کہ دعا صرف اپنے رب حقیقی یعنی اللہ سے کرو. دعا کے آداب یہ ہے کہ یہ تنہائی میں اور گڑ گڑا کر کی جائے. دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں بھی ہوں اور اللہ کا خوف بھی طاری ہو. دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی چلا چلا کر نہ مانگا جائے، اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے کہ جس سے کسی اور کے نقصان کا اندیشہ ہو. مثلا یہ دعا نہ ہو کہ اللہ خوب بارش برسا خوب بارش برسا، بلکہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ رحمت والی بارش برسا، اس لیے کہ خوب جب بارش برستی ہے تو اس سے کچھ لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے. زمین میں پھر فساد نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا پوری نہیں فرمائے گا. اس کے بعد آٹھویں رکوع میں قوم نوح کی روش اور انجام کا ذکر ہے. اللہ نے اس قوم کو، حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لیکن قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور حضرت نوح علیہ السلام پر گمراہ ہونے کا بہتان لگایا. اللہ نے حضرت نوح اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ایک طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. نویں رکوع میں قوم ہود کی بربادی کا ذکر ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت رکھی. سرداران قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور گستاخی کی کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں اور معاذ اللہ ہم آپ کو جو ہے وہ احمق سمجھتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ نے ان گستاخوں کو، بدبختوں کو برباد کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود اور اہل ایمان کو بچایا. دسویں رکوع میں قوم صالح اور قوم لوط کے انجام کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی اپنی قوموں کے ساتھ ایک کشمکش رہی. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت بھی دی اور اللہ کے حکم سے ان کی فرمائش کے مطابق ایک مورچہ دکھا دیا، زندہ اونٹنی ایک پہاڑ سے برآمد کر دی۔ قوم کے متکبر سرداروں نے نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ جو اونٹنی مورچے کے ذریعے سے برآمد کی گئی تھی اس کو بھی مار دیا۔ اللہ نے زلزلے کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ہم جنس پرستی کی خباثت سے روکنے کی کوشش کی اور قوم نے جواب میں انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر بدترین عذاب نازل کیا، ان کی بستیوں کو الٹا، اور اس کے بعد ان پر اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے اس بے حیا قوم کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد نما پارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العظيم۔ نویں پارے میں سورۃ الاعراف کے بقیہ 14 رکوع، یعنی رکوع 11 تا 24 شامل ہیں، اور سورۃ الانفال کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ سورۂ اعراف کے 11ویں رکوع میں قوم شعیب کی سرکشی اور انجام کا ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف کے 11ویں رکوع میں قوم شعیب کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور انہیں ناپ اور تول میں کمی کرنے سے، تجارتی قافلوں کو لوٹنے سے، اور دوسروں کو حق کی راہ پر آنے سے روکنے کے جرم سے منع کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو بار بار ان جرائم سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن بجائے ان کی بات ماننے کے قوم نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ بستی میں رہو تو پھر دوبارہ اپنے آباؤ اجداد کے مشرکانہ عقائد کو اختیار کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس گمراہ ان گمراہ عقائد سے بچایا ہے، توحید کا رستہ دکھایا ہے، ہم ہرگز توحید کی راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم حد سے تجاوز کرنے لگی تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئی اور زلزلے سے ان کی قوم ہلاک ہوئی۔ 12ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، شاید کہ ان کے دلوں میں رقت پیدا ہو اور وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں، لیکن بدقسمتی سے قوموں نے چھوٹی چھوٹی آفتوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اپنے رویے کی اصلاح نہیں کی، اور بالآخر پھر بڑی ہلاکت سے، تباہی سے دوچار ہوئی۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر وہ قوم ہدایت کے رستے پر آ جاتی تو اللہ زمین اور آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ اس کے بعد 13ویں رکوع میں سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ تباہ ہونے والی قوموں کے بعد جو لوگ زمین پر وارث بنے، کیا انہوں نے ان قوموں کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، جو بھی اللہ کا کہنا مانے گا اللہ اسے نوازے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسی کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اسی رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اسے معجزات دکھائے، اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کیا کہ تم نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اس کو آزاد کر دو اور مجھے اسے یہاں سے فلسطین لے جانے کی اجازت دو۔ 14ویں رکوع میں حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی کا ایک واقعہ بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے تھے فرعون کو، اس نے کہا کہ یہ معجزے نہیں ہیں، یہ جادو ہے، اور ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کریں گے۔ لہذا اس نے مختلف اپنے ریاست کے علاقوں سے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا۔ جادوگروں نے مقابلے کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور لوگوں کی نگاہوں پر ایسا جادو کیا، سحروا اعین الناس، کہ ان کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئے اور وہ سانپ رینگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ ان کا عصا واقعی اژدہا بن گیا، یعنی وہ کوئی نظر بندی نہیں تھی، واقعی اژدہا بن گیا، اور وہ ان کی جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نکل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا یہ جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جادو کے فن کی آخری جو لمٹ تھی، انتہا تھی، وہ اس سے واقف تھے۔ لہذا حق واضح ہو گیا اور باطل رسوا ہو گیا اور جادوگر بے اختیار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے. فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی. جادوگروں نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو, ہم پر حق واضح ہو چکا ہے, اب ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی توفیق مانگی. رکو 15 میں فرعون کے ایک ظالمانہ فیصلے کا ذکر ہے. فرعون نے یہ اعلان کیا کہ اب بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے. ہم ان کے بچوں کو ذبح کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کر ان سے خدمت لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, ان قریب وہ فرعون کو ہلاک کر کے تمہیں زمین میں خلافت دے دے گا اور دیکھے گا کہ تم اب اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے. 16 رکو میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے. اس رکو میں پہلے یہ بیان ہوا کہ اللہ نے آل فرعون پر کئی آفات بھیجی. شاید کہ وہ گڑ گڑائیں, شاید کہ ان کے دلوں میں کوئی سوز و گداز اور رقت پیدا ہو. جب ایسا نہیں ہوا تو اللہ نے ان کو تو ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے فرعون کے چنگل سے آزاد کر کے سرائے سینا میں بھیج دیا. جیسے یہ سرائے سینا میں آئے, ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی آپ اسی طرح کا کوئی معبود بنا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور ناشکری پر لانتان کی. انہیں یاد دلایا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے, تو میں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے چنگل سے نجات دی ہے, لیکن افسوس کہ تم احسان فراموشی کرتے ہوئے کیسی ناشکری کر رہے ہو. 97 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کا ذکر ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر شرف ہم کلامی بخشا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کے دوران درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے. اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہاں اس پہاڑ کو دیکھو, اگر پہاڑ نے میری تجلی کا بوجھ برداشت کر لیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. جیسے ہی اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی, پہاڑ کو ریزا ریزا کر دیا اور اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا تو پکار اٹھے کہ اللہ تو پاک ہے کہ اس سے کوئی تجھے اس دنیا میں دیکھ سکے, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے انہیں پھر تحریری صورت میں تورات عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی ان تعلیمات پر عمل کی تلقین کریں. 18 رکوع میں اس بات کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی مورت کو معبود بنا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں قوم نے ایک بچڑے کی سی مورت بنائی اور اس کی پوجا شروع کر دی. حالانکہ وہ دیکھ بھی رہتے کہ مورت ان سے گفتگو نہیں کرتی, نہ انہیں نفع دے سکتی نہ نقصان دے سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر قوم کو اس جرم کے اوپر ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون سے شکوہ کیا کہ تم نے انہیں شرک سے کیوں نہیں روکا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ میری جان لینے کے در پہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے اور اپنے بھائی رحمت اور بخشش کی دعا کی. 19 رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کی رحمت خاص اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی. اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی مورت کو معبود بنایا ہے انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا, البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا. مزید فرمایا کہ اللہ کی رحمت خاص انہیں حاصل ہوگی جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اور ان کی اتباع کن کاموں میں کرنی ہے؟ فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے, خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے, لوگوں کی گردنوں سے بے جا رسومات بدعات اور اوہام کے بوجھ ہٹا دیں گے. جو لوگ بھی ان نبی پر ایمان لائے ان کا ادب و احترام کیا, دعوت دین اور غلبہ دین کے مشن میں ان کی نصرت کی, ان کی مدد کی, اور ان پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن حکیم کی پیروی کی, وہی ابدی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام امور میں اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 20 رکوع میں یہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں. یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اس سے پہلے جن نبی آتے تھے ان کی نبوت اپنے صرف قوم کے لیے ہوتی تھی, ان کی دعوت ہوتی تھی یا قوم اعبدوا اللہ. آپ کی دعوت تمام انسانوں کے لیے, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, اور اب آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا, اس لیے کہ اب آپ تمام انسانوں کی طرف نبی ہیں, تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں. بیسویں رکوع میں آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی اعلان کر دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور اسی رکوع میں بشارت دی گئی کہ جو ان نبی کی پیروی کریں گے انہی کو ہدایت ملے گی. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس رکوع میں بنی اسرائیل پر جو بہت سارے انعامات ہوئے, من و سلوہ کا نزول ہوا, بادلوں کا سایہ ہوا, ایک ہی چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے, ان تمام انعامات کا بھی ذکر ہے. 21ویں رکوع میں بڑی اہم ہدایت ہے کہ عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں. اصحاب سب کا واقعہ بیان ہوا. اصحاب سب وہ تھے جنہوں نے سب یعنی ہفتے کے دن کے ضابطے کے حوالے سے خلاف ورزی کی. یہود کی خواہش پر ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا. حکم دیا گیا کہ پورا دن اللہ کے ذکر اور عبادت میں لگاؤ, کوئی دنیا کا کام مت کرو. ان کے ایک قبیلے کی گزر اوقات تھی مچھلیوں کے شکار پر. وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہفتے کو جب ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور دریا کے کنارے پر آ کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے کوئی جال وغیرہ نہیں ڈالتے, تو مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں سطح دریا پر اور باقی دنوں میں کم نظر آتی ہیں, تو مچھلیوں کو وہ سطح پر اچھلتا دیکھ کر ان کا دل للچاتا تھا. ان کے میں سے ایک گروہ نے ہیلا کیا. وہ یہ کرتے تھے کہ ہفتے کے دن گھڑے کھودتے تھے دریا کے کنارے اور دریا سے پانی کا رستہ بناتے تھے. پانی بہتا ہوا گھڑوں میں آتا تھا, ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھی. جب دیکھتے گھڑے میں زیادہ مچھلیاں جمع ہو گئی ہیں, اب وہ رستہ بند کر دیتے تاکہ مچھلی واپس پانی میں نہ سمندر دریا میں نہ جا سکے, اور اتوار کو جا کے مچھلیاں نکال کے بیچ دیتے تھے. جب ان سے کہا جاتا ہے کیا حرکت کر رہے, تو کہتے ہم نے کوئی کاروبار نہیں کیا, ہم نے کوئی مچھلی نہیں بیچی, ایک پیسے کا ہم نے کاروبار نہیں کیا. لیکن جو مقصود تھا کہ آج کے دن اللہ کی عبادت کرو ذکر کرو, اس مقصود کو ضائع کر دیا. یہ قسم کا ہیلا تھا. اب ایک دوسرا گروہ تھا جو انہیں اس حرکت سے روکتا تھا, اور ایک تیسرا گروہ تھا جو یہ غلط کام نہیں کرتا تھا, روکتا بھی نہیں تھا. اس تیسرے گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم کیوں انہیں روکتے ہو, تمہارے روکنے سے جھگڑا ہوتا ہے بستی میں, روز فساد ہوتا ہے, چھوڑ دو, اللہ انہیں ہلاک کر دے گا, خود ہی اللہ ان سے انتقام لے لے گا. تو بڑا پیارا جواب دیا دوسرے گروہ نے کہ ہم اس لیے انہیں روکتے ہیں معذرتن الی ربکم, تاکہ اللہ کے ہاں جا کے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ آپ کی نافرمانی ہو رہی تھی, ہم چین سے بیٹھے ہوئے نہیں تھے, اور شاید کسی وقت ہماری کو بات اثر کر جائے اور یہ تقوی اختیار کرے, لعلہم یتقون. لیکن اس کے بعد جب ہیلا کرنے والے اپنی حرکت سے باز نہ آئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بھیجا, اور عذاب سے اللہ نے صرف انہی کو بچایا جو کہ برائی سے روک رہے تھے. اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا خود غرضی ہے, برائی سے نہ روکنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے, عذاب کی وجہ سے بھی نہ سدھرے, تو پھر اللہ نے ان کی صورتوں کو مت کر دیا اور ان کو بندر بنا دیا. اللہ تعالی ہمیں نہ صرف برائی سے بچنے کی بلکہ دوسروں کو برائی سے روکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رکوع نمبر 22 میں واضح کیا گیا کہ انسان کب جانور بن جاتا ہے. ایک تو وہ بندر بنا دیے گئے, مانوی اعتبار سے اور انسان بھی جانور بن جاتے ہیں, کب اس کی وضاحت ہے. اس رکوع میں پہلے عہد الحس کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد اسی عہد کی وجہ سے ہمارے وجود میں, ہمارے باطن میں توحید کی معرفت موجود ہے, ہمارا اندر توحید کے مضمون کی گواہی دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اس عہد سے غافل ہوتے ہیں وہ شرف انسانیت سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک مثال دی گئی, ایک شخص تھا جس کو اللہ نے اپنی آیات
کا علم دیا تھا یا کرامات دی تھی، لیکن وہ بدنصیب نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑا اور شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ اللہ کے احکامات سے بہت دور ہوتا چلا گیا۔ فرمایا گیا کہ اس کی مثال کتے کسی ہے، کتا لالچی ہوتا ہے، اسے اس پہ تم کوئی بوجھ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے، نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے، اس کو پتھر مارو بگاؤ تب بھی ہانپے گا، اور کچھ بھی نہ کرو تب بھی ہانپتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی لالچ میں کتے کو مات دے جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ مثال صرف کسی انسان کی نہیں ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے، ہماری نعمتوں کی ناقدری کر کے دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا داری سے محفوظ فرمائے۔ اسی رکوع میں بڑی ہلا دینے والی آیت بھی ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے انسان اور جنوں کی اکثریت کو، یعنی انسان اور جنات کی اکثریت جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں لیکن ان سے صدگر اپنے صدا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک وہ بندر بنا دیے گئے تھے، وہ ظاہری بندر بن گئے تھے، یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے جانور ہیں، مانوی اعتبار سے جانور ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے۔ 23 رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاجزانہ اعلان کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، کہا گیا کیا نبی نے جواب دیجئے کہ مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور میں تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ مجھے غیب کی باتوں کا پتہ ہے، اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتی تو میں بہت سارے خیر سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی بھی شر نہ پہنچتا، میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا اور برائیوں پر عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ تو کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، باقی اللہ نبیوں کو کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عقیدے کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ 24 رکوع میں اللہ کی طرف سے کچھ اہم ہدایات کا بیان ہے۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ بھی تمہاری طرح کی لاچار اور بے بس مخلوق ہیں، وہ کسی کی کیا مدد کریں گی، اپنی مدد پر بھی قادر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ مشرکین کی باتوں پر صبر کیجیے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے۔ پھر حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن سنانے کی نیت سے پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور اس دوران خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، کبھی بھی غافل نہ ہو، اور رب کے ذکر کے آداب یہ ہیں کہ یہ ذکر کیا جائے جی ہی جی میں، بغیر آواز کو بلند کیے ہوئے اور پوری رکت کے ساتھ، یعنی گڑگڑاتے ہوئے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال، جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے سورہ مبارکہ میں۔ اس کے پہلے رکوع میں بندہ مومن کے باطنی کردار کا نقشہ کھینچا گیا، فرمایا گیا کہ مومن تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کردار کے حامل پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع سے غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ بدر کے مارکے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف ایک لشکر ہے قریش کا جس میں 1000 کی نفری ہے اور وہ کیل کانٹے سے مسلح ہے، دوسری طرف ایک ان کا قافلہ آ رہا ہے جس کی حفاظت کے لیے صرف 50 محافظ ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک پر فتح دے گا، بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عام مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ہم پہلے قافلے کی طرف جائیں، ان سے مقابلہ آسان ہوگا، بعد میں لشکر کی طرف جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہیں،
مقابلہ لشکر سے ہو تاکہ ثابت ہو کہ اہمیت کیل کانٹے کی اور اسباب کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کی مدد کی ہے، اور واضح ہو جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اگر حق اسباب کے ساتھ مسلح ہو کے باطل کو شکست دے دے تو پھر تو بات لوگ کہیں گے کہ فتح اسباب کی وجہ سے ہوئی ہے. ثابت ہو جائے کہ نہیں، نہتے مسلمانوں نے، کم اسباب والے، کم تعداد والے مسلمانوں نے بڑی تعداد اور بڑے اسباب والے کافروں کو شکست دی ہے، لہذا ثابت ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دوسرے رکوع میں میدان بدر میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے. فرمایا کہ اللہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے، اس مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے قلت اسباب کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی. اسی رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جب بھی تمہاری اب کافروں کے ساتھ جنگ میں مدبھیڑ ہو، کبھی بھی پیٹھ نہ پھیرنا، اور جس نے بھی بغیر کسی جنگی تدبیر کے پیٹ پھیری تو پھر جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تیسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، حکم دیا گیا کہ اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی ان کے ہر حکم پر عمل کرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر کر دے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاؤ. اسی رکوع میں نصیحت کی گئی کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، تمہاری جان تمہارا مال اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرو، اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگاؤ. چوتھے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ متقیوں کو سرخرو کرتا ہے. مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اگر تم نے تقوی کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کے بارے میں کامیابی عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. مشرقین مکہ اس وقت حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب مال خرچ کر رہے ہیں، یہ مزید ابھی کچھ مال خرچ کریں گے، اور یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا. دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کی جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے. دسواں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قرآن مجید کے دسویں پارے میں سورہ انفال کے آخری چھ رکوع ہیں، یعنی رکوع پانچ تا رکوع دس اور سورہ توبہ کے ابتدائی گیارہ رکوع شامل ہیں. سورہ انفال کے پانچویں رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ ایسا دور فتنے کا ہے جس میں دین غالب نہ ہو. حکم دیا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةً وَيَقُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان مشرکین سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. ایسا معاشرہ فتنے سے دوچار ہے جس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں، اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ بدر کے میدان سے کفار کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کے احکامات کا نفاذ ہو جائے. اللہ ہمیں بھی اپنے معاشروں میں دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ فتح اسباب سے نہیں اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی. حکم دیا گیا کہ جب بھی کفار کے ساتھ تمہاری جنگ ہو تو ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اچھی طرح جان لو کہ فتح اسباب ہتھیاروں اور تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی. مزید نصیحت کی گئی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو بھی تمہارے ذمہ دار ہیں ان سے مت جھگڑو، نظم کی پابندی کرو، اگر نظم کی پابندی نہیں کرو گے تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور لوگوں پر سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا. ساتویں رکوع میں فرمایا گیا کہ دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا کیا ہے. منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا کہ اہل ایمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ کیسے بیوقوف ہیں، بدر کے مارکے میں یہ اپنے سے تین گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے. جواب دیا گیا کہ اہل ایمان کا بھروسہ اللہ پر تھا اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اسے ہی فتح سے نوازتا ہے. منافقین موت کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگتے ہیں، پسپائی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب بستر پر انہیں موت آتی ہے تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بزدلی، دنیا داری اور دین کے تقاضوں سے پسپائی کا مزہ چکھو، اللہ ہمیں منافقت اور بزدلی سے محفوظ فرمائے۔ آٹھویں رکوع میں حکم دیا گیا بھرپور جنگی تیاری کرو لیکن بھروسہ اللہ پر رکھو۔ حکم دیا گیا کہ کافروں کے مقابلے میں امکانی حد تک پوری تیاری کرو، زیادہ سے زیادہ قوت، مال اور اسباب فراہم کرو، اور تم اس مقصد کے لیے جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ البتہ یہ کہ بھروسہ جنگی تیاریوں پر نہیں، اللہ پر کیا جائے، کامیابی تیاری سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت سے حاصل ہوگی۔ اس کے بعد نویں رکوع میں ایک نازک مضمون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطری نرمی کی وجہ سے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے اس پر آپ کو متوجہ فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ وقت تو کفار کی کمر توڑنے کا ہے، بہتر تھا کہ انہیں قتل کیا جاتا۔ لیکن بہرحال چونکہ آپ نے اپنے مزاج کی فطری نرمی کی وجہ سے ایسے کیا ہے، اللہ نے درگزر فرمایا اور اجازت دی کہ جو بھی ان سے تم نے فدیہ لیا ہے وہ مال غنیمت ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ دسویں رکوع میں بندہ مومن کے خارجی کردار کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں باطنی کردار کا ذکر تھا اور آخری رکوع میں خارجی کردار کا۔ فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ ان سب مومنوں کو چاہیے کہ آپس میں خوب محبت کریں اور ایک دوسرے کے لیے اثار کریں۔ اس کے برعکس کافروں کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ظلم کے خلاف بھرپور وار نہ ہو سکے گا۔ اگر کوئی بھی ہمدردی اور نرم گوشہ ہے کفار کے ساتھ تو پھر باطل پر کاری ضرب پڑی نہیں سکتی۔ عجیب شعر ہے جگر مراد آبادی کا کہ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ بھرپور وار کے لیے ضروری ہے کہ کفار کے دین کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ مزید فرمایا کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان کی مدینے میں نصرت کی، سب کے سب پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش بھی اور عزت والا اجر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے اور پکے مومنوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ توبہ، حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ مشرکین کے لیے بھی رسوائی، منافقین کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ پہلے رکوع میں مشرکین عرب کے لیے رسوا کن اعلان فرمایا گیا کہ جو مشرکین عرب ہیں ان پر اللہ کے رسول نے حجت پوری کر دی ہے، انہی کی زبان میں تبلیغ کی، ان کے سامنے اپنا ایک اعلیٰ کردار پیش کیا، اب ان پر دین کو واضح کرنے کا حق ادا ہو چکا ہے۔ اب اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ ان کے سامنے دین غالب ہو چکا ہے، اس کی برکات ظاہر ہو چکی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو اب ان کے پاس اسلامی حدود میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ انہیں ایک مدت دی گئی کہ اس مدت میں اسلامی حدود سے نکل جائیں، اگر اس کے بعد، اس مدت کے بعد پائے گئے اسلامی حدود میں تو مار دیے جائیں گے۔ البتہ جو مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام اچھی طرح واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں اللہ کا کلام سناؤ اور پھر انہیں محفوظ جگہ پر پہنچا دو تاکہ فیصلہ کر لیں کہ حق قبول کرنا ہے یا اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکلنا ہے، اور جو بھی اسلامی ریاست کی حدود سے سرسے میں باہر نہیں نکلے گا اسے پھر قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ حکم صرف ان مشرکین عرب کے لیے تھا کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول نے بنفس نفیس اسلام کی دعوت پیش کی، آج کے کافروں کے لیے حکم نہیں ہے۔ رکو دو، اس میں پھر ہدایت آئی جو اس سے پہلے بھی ہم سورہ نام میں پڑھ چکے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ نے سن 8 ہجرے میں صلح حدیبیہ توڑ دی تو اللہ کے رسول نے پھر مکہ کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر چند لوگوں کا خیال تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کو دوبارہ قائم کر لیا جائے، صلح بہتر ہوتی ہے، پھر مکے میں مہاجر صحابہ کے رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی صلح نہیں ہو سکتی، مجبوری تھی سن کے ہجری میں، ابھی قوت نہیں تھی باطل کو کچلنے کی، لہذا صلح کر لی تھی صلح حدیبیہ، اور صلح توڑی بھی نہیں۔ اب جب انہوں نے صلح توڑ دی ہے تو اب اتنی قوت ہے کہ باطل کا سر کچلا جا سکتا ہے، خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا جا سکتا ہے، لہذا اب ہرگز کو صلح نہیں ہوگی۔ اور تمہیں تو ان کی رشتہ داری کا بڑا خیال آ رہا ہے، انہیں تمہاری رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں ہے، لہذا ان کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا تم روزے قیامت چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہیں، اور کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا نہیں سمجھتے، کسی کو اپنا رازدار اور اپنا قلبی دوست نہیں بناتے۔ تیسرے رکوع میں نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بہرحال مکے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، حج کے لیے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت کر دی جائے؟ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکے والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہو گئے ہیں، لہذا ان کی یہ جزوی نیکیوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت جزوی نیکی کی نہیں بلکہ ایمان لانے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور مال و جان سے جہاد کرنے کی ہے۔ اور تم کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وہ تجارت کے جس میں تمہیں ہر وقت خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو، تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت کا بیان ہے۔ ابتدا میں غزوہ حنین کا ذکر، اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور انہیں یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کون سا کس دے سکتا ہے؟ اسباب پر بھروسہ کیا، ناس کیا، تو اللہ نے ابتدا ہی میں قدم اکھاڑ دیے۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے معافی مانگی، مدد کا سوال کیا، اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ اس رکوع میں ارشاد ہوا کہ مشرکین نجس ہیں، لہذا آئندہ یہ حدود حرم میں داخل نہ ہونے پائیں، بلا شبہ ان کے آنے سے تمہیں کچھ معاشی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور خطرہ ہے کہ یہ نہیں آئیں گے تو تنگ دستی ہوگی، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں غنی کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنا قبول کریں اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اب اسلامی ریاست میں ہمیشہ کے لیے غیر مسلموں کی یہ حیثیت ہوگی کہ وہ چھوٹے بن کر رہیں گے اور اپنے ہاتھ سے وہ جزیہ دیں گے۔ پانچویں رکوع میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ تاکہ وہ اسے کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، آپ کا مقصد تھا دنیا سے ظلم، استحصال، جبر کا خاتمہ اور عدل کا قیام۔ اللہ ہمیں بھی اسی مقصد کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پیارا شعر ہے کسی کا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ دنیا میں کثرت سے ایسے علماء سو اور دنیا دار صوفی ہوتے ہیں جو لوگوں کا مال ناک کھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے رکوع میں حکم دیا گیا کہ رائے حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس رکوع سے غزوہ تبوک کے حالات کا بیان شروع ہوا۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا، وقت ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی، سفر تقریباً 600 میل طویل تھا، گرمی پوری شدت پر تھی، سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ اس موقع پر منافقین کی بزدلی اور نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور وہ رائے حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے۔
اللہ نے حکم دیا کہ رائے حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ رکوع سات میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ رائے حق میں جیت ہی جیت ہے، شکست ہے ہی نہیں۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ رائے حق میں جہاد سے انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اور آخر پر ایمان رکھنے والے تو رائے حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ نکلتے تو انتشار اور فتنے پیدا کرتے، جب تمہیں کامیابی ملتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اگر فاتح ہو کر لوٹے تو تم بھی مانو گے کامیاب ہیں، اور اگر شہید ہو گئے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے فیض کا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ آٹھویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ گستاخ رسول کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اس رکوع میں پہلے تو اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، اس کے بعد منافقین کی مذمت کی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرے کان ہی کان ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، ان میں فہم کی صلاحیت نہیں ہے، ہم جو بھی بہانہ کرتے ہیں جھوٹا عذر پیش کرتے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں مروت ہے، وہ کسی کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے اس کا جھوٹا عذر بھی قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر منافقین اپنے گستاخیوں سے باز نہ آئے تو ان قریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9 میں واضح کیا گیا کہ برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق ہیں۔ فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، برائیاں پھیلاتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اللہ نے ان پر لعنت کی، اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آج ہماری اکثریت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم برائیوں کو پھیلا رہے ہیں اور نیکیوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، اللہ میں اس منافقانہ روش سے محفوظ فرمائے۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، نیکیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ عنقریب انہیں جنت میں ابدی گھر عطا فرمائے گا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یہی ہے شاندار کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ 10ویں رکوع میں اللہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا کا بیان ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا تو اپنے وعدے سے پھر گئے، اللہ نے انہیں بطور سزا منافق بنا دیا۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما تاکہ ہم اس ملک میں تیرے دین کا بول بالا کریں، ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا، لہذا منافقت ہمارے کردار میں سرایت کیے ہوئے ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور لڑائی جھگڑے میں آپ سے باہر ہو جانا ہی ہمارا کردار ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہی منافق کی چار نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے مال اور جان سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو 10ویں پارے کا آخری رکوع ہے اور سورۃ توبہ کا 11ویں رکوع، اس میں واضح کیا گیا کہ جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ منافقین غزوہ تبوک میں خود بھی شریک نہیں ہوئے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے کہ دیکھو گرمی بڑی شدید ہے، مت نکلنا۔ فرمایا گیا کہ اے نبی ان سے کہیے نار جہنم اشد حرہ، جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے، تمہیں خوش ہونے کے بجائے
رونا چاہیے، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جہاد پر نکلنے کی سعادت سے محروم ہو چکے ہو، اس لیے کہ غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، رکوع کے آخر میں بشارت دی گئی کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور مال و جان سے جہاد کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔